نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج تراوی میں 18 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انا وربیت موضع للناس للذی ببکت مبارکم وہدل للعالمین. دنیا میں انسانوں کے لیے سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے. کس اعتبار سے پہلا گھر ہے یہ؟ یعنی عبادت خانہ سب سے پہلا دنیا میں بنایا گیا، یا اس سے پہلے کوئی اور گھر تھا ہی نہیں؟ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور حضرت حوا، تو اصل میں سب سے پہلے حکم ان کو دیا گیا کہ تم بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بناؤ. تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر سے بھی پہلے انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. تو سب سے پہلے گھر بنانے والے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے، اور یہ پھر طوفان نوح میں جب منہدم ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ جب طوفان نوح آیا تو پوری دنیا میں پانی آ گیا اور یہ جو تعمیر تھی یہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا، اصل میں انہی بنیادوں پر قائم اس کو قواعد، اس کی دیواریں کھڑی کی گئی تھیں جو بنیادیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھیں. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت قبیلہ بنی جرہم نے اس کو بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے صاحبزاد حضرت اسماعیل کو حکم دیا گیا کہ آپ انہی بنیادوں پر اس گھر کو تعمیر کریں. اور پھر اسی طریقے سے قوم عمالقہ نے بھی بنایا، اور پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے اس کی تعمیر کی. تو کئی مرتبہ تعمیر ہوتی رہی لیکن بنیادیں وہی رہیں جو بنیاد کے پہلے دن حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی. البتہ جب قریش نے اس کو تعمیر کیا تو انہوں نے تعمیر میں تھوڑی سی رد و بدل کر دی، اور وہ یہ کیا کہ حتیم کو بیت اللہ سے خارج کر دیا، اور اس وقت جو کمرہ ہے جس پر کالا غلاف چڑھایا جاتا ہے، یعنی یہ حصہ یہ بنایا جو اس وقت تعمیر ہے، اس طرح کا انہوں نے تعمیر کیا، اور حتیم کو جو ہے اس سے خارج کر دیا، لیکن ایک حصار سا بنا دیا جس سے یہ پتا چلے کہ یہ بھی بیت اللہ کا ایک حصہ ہے. اور اس کی وجہ بعد نے لکھی ہے کہ ان کے پاس حلال کا مال نہیں تھا، اور بیت اللہ کو وہ تعمیر کرنا چاہتے تھے حلال مال سے، اور اس میں حرام کا ایک پیسہ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے بیت اللہ کا جو کمرہ بنایا، جو تعمیر کی، تو وہ تعمیر کی کہ اور جب ان کے پاس وہ حلال کا پیسہ ختم ہو گیا تو بس انہوں نے وہیں پر اس تعمیر کو روک دیا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت اور خواہش، جس کو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ذکر کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو انہی بنیادوں پر رکھا جائے اور بنایا جائے جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر کیا تھا. لیکن چونکہ قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ یہ کوئی فتنے کا سبب بنے، اس لیے آپ نے قریش کی جو تعمیر تھی اس کو قائم رہنے دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ بات سن رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کا بھی ایک زمانہ، ایک دور آیا مکہ مکرمہ میں ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے اس دور میں یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کی. اور وہ اس طرح سے کہ جو دروازہ آج بہت اونچا ہے جس میں سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتے، اس کو زمین سے لگا دیا نیچے، یعنی پہلے یہ ایسے ہی تھا. تو ادھر ایک دروازہ ادھر بنایا، ایک دروازہ بالکل سامنے بنایا یعنی نکلنے کے لیے، اور یہ حتیم کو اس میں شامل کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق انہوں نے اس کو تعمیر کیا. لیکن پھر جو حجاج بن یوسف کا زمانہ حکومت اس کی تھی، چونکہ حضرت زبیر سے اس نے لڑائی کی یہاں تک کہ بیت اللہ پر حملہ آور ہوا، اور اس نے حضرت زبیر کو شہید بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس نے اس بیت اللہ کو، چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کیا تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ قیامت تک ان کا نام رہے اور لوگ یاد رکھیں ان کو اس نام سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس کو تعمیر کیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ اس کو ڈھا دیا اور ڈھا کر پھر سے اسی قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا جیسے کہ اب موجود ہے. بعد میں پھر جب اس کی حکومت چلی گئی اور دوسرے بادشاہ آئے، اور تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنا دیتے ہیں. تو اس وقت کے جو مفتی تھے، مفتی مدینہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام مدینہ تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ آئندہ اس کو نہ چھیڑا جائے، اس لیے کہ اگر یہ کام ہوتا رہا تو ہر بادشاہ جو ہے اپنا کھلونا بنا لے گا اس کو. ایک آئے گا وہ کہے گا میں قریش کے مطابق بنا رہا ہوں، دوسرا آئے گا کہے گا کہ میں نبی کی خواہش کے مطابق بنا رہا ہوں، تو یہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا. تو بہرحال پھر اس کو، یعنی لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک بیت اللہ جو ہے اسی کے مطابق موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جانتے ہیں. اگر اس تعمیر پر ہوتا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، یا ابراہیم علیہ السلام نے جس پر تعمیر کیا تھا، تو ہم جیسا آدمی تو کوئی بیت اللہ میں کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ تو بادشاہوں کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں اور بڑے بڑے آدمیوں کے لیے کھولے جاتے ہیں، اور حطیم کا جو حصہ ہے یہ بیت اللہ میں داخل ہے. اب اگر کوئی شخص حطیم میں نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر اس نے نماز پڑھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے تاکہ عام لوگوں کے لیے بھی حصہ کچھ ایسا باقی رہے کہ جس میں وہ جب چاہیں آ کر نماز دو رکعت پڑھ لیں. اگرچہ اب اس کو بھی انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ اس میں بہت کم لوگوں کو گھسنے دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اگر کوئی جانا چاہے تو کسی نہ کسی درجے میں وہ جگہ موجود ہے، اندر جا سکتے ہیں. اب آج کل جنازے وغیرہ جب آتے ہیں تو وہ اس کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں، بعد میں نکال کر پھر وہاں نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بعض باتوں کو ہم نہیں جانتے. اور یقین بعض کیا، ہم تو کسی بات کو بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی ساری باتوں کو جانتے ہیں اور واقف ہیں. اسی لیے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، تعمیر کیا گیا، الذی ببکت مبارکہ، وہ مکہ مکرمہ میں جس کا ارد گرد جو ہے وہ ماحول بابرکت ہے، وہ ھدی للعالمین، اور ہدایت عالم کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا رجحان ادھر جانے کا ہوتا ہے، جتنا عمرہ مہنگا ہوتا جاتا ہے، حج مہنگا ہوتا جاتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ اتنا ہی رش بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ندا کا جواب ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر لیا تھا تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ ابراہیم کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ندا دو کہ آؤ بیت اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، حج کے لیے، عمرے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، میں تو بہت نحیف ہوں، کمزور ہوں، میری آواز ساری دنیا میں کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، تمہارا کام صرف ندا لگانا ہے اور اس کو پہنچانا میرا کام. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور پھر جس نے بھی لبیک کہا، جس تک کانوں میں آواز پہنچی، انشاءاللہ ان سب نے عمرے بھی کرنے، حج بھی کرنے، جس نے جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ اس کی حاضری وہاں پر موجود ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے. ہم جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، یہ اصل میں اسی ندا کا جواب ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت آواز لگائی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. قرآن مجید کل جو 17 پارہ پڑھا گیا اس میں یہ آیت آئی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو جو ہے وہ اذن ندا دیجیے، آواز لگائیے تاکہ لوگ حج کے لیے آئیں. تو بہرحال اس کو جواب میں جس نے بھی لبیک کہا، اللہ نے چاہا تو وہ اتنی مرتبہ وہاں کی حاضری اسے نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہمیں وہاں کی بار بار کی حاضری نصیب فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے وہاں پر چونکہ بہت ساری نشانیاں رکھی، اسے فرمایا کہ مبارکم و ھدی للعالمین. آپ دیکھیے کہ حج جب ہوتا ہے تو جتنا بھی مجمع ہو وہ کھپ جاتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے. کہ اس زمانے 20 لاکھ 25 لاکھ ہوتے تھے، اب تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ابھی جو رمضان المبارک میں جو نماز پڑھی جا رہی تھی تو ایک تصویر جو آئی ہے، تقریباً بیت اللہ سے 3 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ لوگوں کا رش تھا، نماز پڑھ رہے تھے لوگ، یعنی 3 کلومیٹر دور تک جو ہے لوگ موجود تھے. تو یہ تو عمرہ چل رہا ہے ابھی، اور حج کا جب موسم آئے گا تو یقیناً اس میں بھی لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جس نے جانا ہے، چاہے حج جتنا بھی مہنگا ہو، وہ تو جو جانے والے ہیں اور جس کو اللہ نے پہنچانا ہے وہ پہنچے گا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں کی حاضری اگر سر کے بل چل کے بھی ہو جائے تو بھی غنیمت. تو اللہ تعالیٰ، یہ پیسہ تو اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، اور جو جا رہے ہیں یقیناً کوئی اپنے پاس سے، وہ جب پیدا ہوئے تھے تو لے کر تو نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. اس لیے اگر وہاں پر وہ خرچ بھی کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ وعدہ بھی ہے کہ حج اور عمرے پر جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اور جن کو جو اس پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اتنا عطا بھی فرماتا رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا. اور یہ آپ دیکھیے، جو ایک دفعہ گیا وہ بار بار جانے کی خواہش رکھتا ہے اور پھر جاتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. جو نہیں گیا اس کو حسرت تو رہتی ہے، بعض اوقات وہ جاتا ہی نہیں ساری زندگی، لیکن جو چلا گیا وہ بار بار جانے کی خواہش ضرور رکھتا ہے کہ بھائی پھر جائیں. تو یہ اللہ نے دل میں ایک ایسی خواہش رکھی ہوتی ہے کہ ہر آدمی پھر اپنی خواہش اور اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے وہاں بھیجتے بھی رہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پائی پیسہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان کا ایسا انتظام کر دیتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. بعض ہر سال کرتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جو چاہیں تو ہر مہینے جا سکتے ہیں، لیکن ساری زندگی ان کو وہاں جانا ہی نصیب نہیں ہوتا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ حج اور عمرے پیسوں سے نہیں ہوتے. اللہ رب العزت کی طرف سے جس کی حاضری لکھی ہے اور جس کو اللہ نے بلانا ہے، وہ انشاءاللہ ضرور جائے گا. تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہمیں وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائیں، اور با ادب حاضری ہمیں نصیب ہو کہ ہم جب جائیں تو ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے اور بعض چہرے روشن ہوں گے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. اب لازمی بات ہے کہ سیاہی اور سفیدی جو ہے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہوگی. جو لوگ با ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، پھر اچھے اعمال انہوں نے اختیار کیے، انشاءاللہ ان کے چہرے روشن ہوں گے اور چمکتے ہوئے ہوں گے. اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اپنے اس کفر کی وجہ سے تم اس کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ. اور جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تم پر حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین. اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی پر ظلم نہیں فرماتے، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزوں نے لوٹ کر جانا ہے. اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا، اور خاص طور پر یہود کا ذکر فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا. اللہ تعالیٰ نے ذلت ان پر مسلط کر دی ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جتنی ذلیل یہ قوم شاید ہی کوئی ہو، اور جتنی گالیاں ان پر پڑتی ہیں، لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں شاید ہی کسی کو کرتے ہوں، اور جتنے شقی القلب لوگ ہیں، اتنے شقی یہودیوں سے زیادہ شقی کوئی نہیں. کنجوس بھی بہت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی لوگ آج بھی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی کہتے رہیں گے اس سے پہلے بھی. تو ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ. اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹتے ہیں. وضربت علیہم المسکنہ. تو یہ کیوں ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. ویقتلون الانبیاء بغیر حق. اور ناحق نبیوں کو قتل بھی کرتے ہیں. اپنے زمانے میں یہ ایسا کرتے تھے کہ ایک ایک دن میں 70-70 نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور اس کے بعد کاروبار پر جا کے بیٹھ جاتے تھے جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. تو یقیناً یہ شقاوت کی بدترین مثال ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اور اللہ نے یہاں پر ذکر بھی کیا کہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. ناحق نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. نافرمانی اور حد سے تجاوز یہ لوگ کرتے رہے ہمیشہ. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ہمیں حکم دیا ہے. آپ پہلے پارے میں یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا بلکہ بتا دی یہ بات کہ ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا، کہ یہود و نصارا تم سے راضی نہیں ہو سکتے کبھی بھی. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یلونکم خبالا، کہ ایمان والو ان کو اپنا دوست مت بناؤ. بلکہ بتانا جو ہے وہ اندر کے اس استر کو کہتے ہیں جو شیروانی یا کوٹ یا جو ہے باسکٹ جب ہم پہنتے ہیں، تو ایک کپڑا تو اوپر کا ہوتا ہے جو ذرا عمدہ ہوتا ہے، اور ایک اندر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بتانا. تو مطلب یہ تھا کہ تم ان کو اپنے سینے سے مت لگا کے رکھو، ان سے دلی دوستی مت کرو. دلی دوستی کرنے سے مت، دلی دوست تو صرف تمہاری اہل ایمان سے ہونی چاہیے. ودو معانتم، ان کا بس نہیں چلتا ورنہ تمہیں کچا چبا جائیں، یعنی ان کی دل کی خواہش یہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہود کی. قد بدت البغضاء من افواہم، جو بغض اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان کے منہ سے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ باتیں زبان سے نکالتے ہیں، یعنی مسلم دشمنی میں ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ کبھی کبھی زبان سے ادا ہو جاتا ہے. تو اس کو فرمایا قد بدت البغضاء، ان کا بغض جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے من افواہم، اپنے ان کے منہ سے. وما تخفی صدورهم اکبر، اور دل میں تمہارے لیے جو بغض رکھتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. یعنی زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہیں، دل میں جو کچھ رکھتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، تم سمجھتے ہی نہیں اس بات کو. اور آج حقیقت یہی ہے کہ آج ہم ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کر کیا رہے ہیں، اور پوری دنیا عیسائیت بھی اس وقت جو ہے ان کی پشت پناہی کر رہی. تو یہ سب نورا کشتی ہے کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ بند کر دو، جنگ بندی کر دو، وہ کہتا ہے نہیں کروں گا. تو یہ سب جنگ بندی ہے کہ ایک آدمی ہاتھ پکڑتا رہے دوسرا مارتا رہے، بس یہی معاملہ چل رہے ہیں. لیکن اصل بغیرتی بے حمیتی مسلم حکمرانوں کی، اللہ انہیں ہدایت دے کہ اتنے 57 اسلامی ممالک لیکن کسی میں بھی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہی کچھ بولیں، منہ سے پھوٹ لیں کم از کم، نہ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو بتائیے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ عالم اسلام کا لیڈر، اور ان کو بڑا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، جو اپنے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ان کی زبانیں ہلتی تک نہیں، جوں تک نہیں رینگتی ان پر، اور وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ رفا بارڈر پر میں اب حملہ کرنے والا ہوں، اب کرنے والا ہوں، امریکہ چاہے یا نہ چاہے. تو بات یہ ہے تو ساری ہے، تو ان کی نورا کشتی وہ کر رہا ہے، اور وہ اس کو جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، تو ابھی تک اسلحہ اور جو کچھ فراہم کر رہے ہیں اب تک یہ کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. اور اگر یہ نہیں کر رہے ہوتے تو اب تک اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ دوسری طاقتیں نہ ہوں تو ان کی حکومت تو دنیا میں قائم ہو ہی نہیں سکتی. اصل تو یہ چھاونی ہے عیسائیوں کی اور امریکہ کی چھاونی، اور انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس کو مسلمانوں کے قلب میں لا کر بٹھا رکھا ہے تاکہ اپنے مفادات اس کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکیں، عالم اسلام کو جو ہے ان کے ذریعے سے دبایا جا سکے. اس لیے اس نے جو ہے وہ ان کو اپنے طور پر تو وہ سپر پاور بن، لیکن بات یہ ہے کہ سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ چاہے دو چار جو ہے وہ جماعتیں ہیں اور وہ حملہ آور ہیں ان پر، انہوں نے ان کو ناکو چنے تشبوا دیے. انتہائی بڑا نقصان ان کا ہو رہا ہے، چاہے وہ اس کو کا اظہار کریں نہ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کا بہت بڑا مالی اعتبار سے بھی نقصان ہے، جانی اعتبار سے بھی ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارے عام لوگوں پر ان کا بس چل رہا ہے اور ان کو شہید بھی کر رہے ہیں. تو اسرائیل جو اس وقت بمباری کر رہا ہے، زیادہ تر اس میں جو بےچارے شہید ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، بچے ہیں چھوٹے، اسی طریقے سے ان نوجوان جو عام شہری ہیں جن کے پاس نہ ہتھیار ہے نہ کوئی چیز ہے، عام پبلک ہے جن کو یہ مار رہے ہیں. اور یہ 30-31 ہزار تو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ بڑی تعداد ہے کہ جو شہید کر چکے ہیں یہ. اور پھر یہ دیکھیے نا، اتنا بڑا ظلم اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. وہ لوگ جو حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں دنیا کے اندر، مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں تو انہیں تکلیف نہیں ہو رہی، اور ہسپتالوں کو پر بمباری کر رہے ہیں تو انہیں وہ نہیں ہو رہا، اور وہاں پر جو ہے ان کے اگر آکسیجن ماسک لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی نکال لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. یعنی نہ ان تک دوائیاں پہنچنے دے رہے ہیں، نہ ان تک کھانے پہنچنے دے رہے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا. اور ابھی مجھے دو دن پہلے ایک صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہاں سے جو بارڈر سے گزرتے ہیں تو وہ باقاعدہ پیسے لے کر جانے دیتے ہیں، اگر کچھ جا بھی رہا ہے تو وہ بھی بڑی ٹھیک ٹھاک قیمت وصول کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال، اللہ تعالی ہم پر رحم کرے. سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، جو اقبال نے کہا تھا نا، اصل تو یہ تو غیرت نام کی چیز جو ہے وہ ہم میں سے چلی گئی، حمیت ہماری ختم ہو گئی. ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے یہاں نیسلے کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، بھائی یہ اٹھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی خریدنا جو ہے، یہ ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جو بائیکاٹ کا کہا ہے تو اصل میں یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یعنی حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، لازمی بات ہے پانی جائز ہے ناجائز نہیں ہے یہ، لیکن اثر یہ ہے کہ اس کا ایک پیسہ بھی چونکہ وہاں لگ رہا ہے کہ جس سی گولیاں خرید کے وہ مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں، تو غیرت دینی کا معاملہ ہے یہ، بات جائز اور ناجائز کی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ہم نے نہیں خریدی نہ مسجد والوں نے منگائی ہیں، کسی نے لا کے رکھ دی ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو پی سکتا ہے لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے نہ خریدی ہیں نہ ہم نے کوئی پائی پیسہ کسی کو دیا ہے، تو اب کسی نے لا کے رکھ دیا تو پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہرحال پانی ہے پی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ ہم نہ خریدیں تاکہ ہم فائدہ ان کو نہ پہنچائیں، کم از کم ہم میں اتنی غیرت ہو اگر کوئی ہمارے باپ کو جو ہے وہ گولی مار رہا ہے اور ہمارے پیسے سے وہ گولی خریدی جا رہی ہے، تو کم از کم ہم میں اتنی غیرت تو ہوگی کہ ہم کم از کم اس کو کوئی مدد نہیں پہنچائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں، علامہ تقی عثمانی صاحب نے اس مسئلے کو واضح فرمایا، کہ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ بعد یہ مسئلہ جو ہے وہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہے، حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ غیرت دینی کا ہے کہ اگر 5% 10% بھی وہ نفع حاصل کر رہے ہیں، یعنی کام تو مسلمان کمپنیاں کر رہی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ نام خریدا ہوا ہے اس نام سے وہ کام کر رہے ہیں، تو یقین اس میں مسلمانوں کا بھی نقصان ہے، لیکن بات یہ کہ 5% 10% بھی جو نفع ان کو جا رہا ہے تو اس سے وہ مسلمانوں کا قتل عام تو کر رہے ہیں نا، تو اس لیے غیرت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے وہ چیزیں جو ان کی پروڈکٹ ہیں وہ نہ خریدی جائیں، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اس کا بہرحال فائدہ ہوتا ہے، وہ لوگ چونکہ پیسے کے پجاری ہیں ان کو یہ نقصان بہت بڑا کھلتا ہے، اسی لیے انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے آدھی قیمتیں کر دی تھی، لوگوں نے رش لگانا شروع کر دیا، وہ دوبارہ اپنی قیمت پہ آ گئے، لوگ پھر پیچھے ہٹ گئے، لیکن کراچی والوں نے تو حق ادا کیا بہرحال کسی نہ کسی درجے میں کہ الحمدللہ یہاں بائیکاٹ ہوا، لیکن میں نے باقی جو ہے پنجاب وغیرہ میں نہیں دیکھا عام طور پر کہ وہاں بائیکاٹ کیا گیا ہو. ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان ایک آواز تو ہوں کم از کم. ہمارا دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ اس معاملے میں بھی مسلمان اکٹھے نہیں، پھر وہ الزام دیتے ہیں کہ بھئی مولویوں میں اختلاف، اور بھائی مولویوں میں اختلاف ہے، جو اختلاف کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانے، ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا، لیکن جن چیزوں کو منع کر رہا ہے اس سے تو رک جاؤ، آپ تو اس سے بھی نہیں رکتے. تو بہرحال ہمیں غیرت دینی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیے میں اپنی طرف سے تو یہ بات کہہ نہیں رہا، اللہ فرمانا کہ لا تتخذوا بطانۃً من دونکم، یعنی اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو دلی دوست مت بناؤ، دلی دوستی بھی رکھو تو مسلمانوں سے رکھو. ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہیم، ان کا جو دلوں کا بغض ہے کبھی کبھی زبان پر آ جاتا ہے، لیکن وما تخفی صدورہم اکبر، دلوں میں جو چھپاتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے پاس عقل ہو. آگے فرمایا، بس یہ میں آیت پڑھ کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں اس کو. ہا انتم ولائی تحبونہم، دیکھو یہود و نصارہ کا جہاں تک تعلق ہے تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، حالانکہ تم ان کی سب کتابوں پر ایمان بھی لاتے ہو. ہم مانتے ہیں کہ نہیں ایمان، تورات بھی صحیح کتاب سچی کتاب ہے اللہ کی جب نازل ہوئی، اور اسی طرح انجیل بھی، زبور بھی، اور صحائف جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے جن کو ذکر کیا اللہ نے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحائف جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ عجیب ہو تم لوگ کہ وہ تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان کی کتابوں اور ایمان رکھتے ہو سب، وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. اور ویزا لقوکم قالوا آمنا، تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہم تو ایمان لائے. ویزا خلو، اور جب وہ تم سے جدا ہوتے ہیں، عزو علیکم الانامل من الغیظ، تو اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دیتے ہیں، چباتے ہیں، یعنی غصے کی وجہ سے اتنے تمہارے اوپر غصے میں ہوتے ہیں وہ، کہ ویزا خلو عزو علیکم الانامل من الغیظ، کل منہ تو بھی گئی جی کو آپ کہو کہ مر جاؤ اپنے غصے میں، غصے ہوتے ہو تو ہو، اللہ کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والے ہیں دلوں کے بھیدوں کو. تو بس یہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کے دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں. اس لیے آخر میں فرمایا ان تمسسکم حسنتن تسوہم، اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تسوہم، انہیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ کیسے ترقی کر رہے ہیں. آپ نے ابھی کچھ دن پہلے انٹرویو پڑھا ہوگا، ہے تو اس کی جوانی کا لیکن آتا رہتا آج کل، یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی پڑا ہوا ہے کہ نتن یاہو سے کسی عورت نے سوال کیا پوچھا تو اس نے دو ملکوں کا نام لیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک تو پاکستان ترقی کرے اور خاص طور پر ایٹمی طاقت ہے چونکہ یہ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پست رہے اور نیچا رہے اور ابھرنے نہ پائے کسی طریقے سے اس لیے ہم ایک حد میں رکھتے ہیں اس سے زیادہ ان کو ترقی کرنے ہی نہیں دیتے ہم میں تو چونکہ غیرت مر گئی ہے اس لیے نہ ہم کسی سے گیس اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں نہ پائپ لائن اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے غیرت ہے بھائی پیسے ہم خرچ کرتے ہیں اور جو ہے ملک ہمارا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سرکار یہ کریں کہ نہ کریں اگر وہ اجازت مل جاتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور نہیں ملتی تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر سارا نظرہ جو ہے وہ عوام پر آتا ہے جو مہنگائی ہو رہی کیوں ہوتی ہے بہت سارے ممالک ہمیں گیس دینے کے لیے تیار ہیں روس بھی تیار ہے تاجکستان بھی تیار ہے ایران بھی تیار ہے بہت سارے ممالک ہیں اور دنیا میں آخر ہے ہی نہ گیس بجلی ہے لیکن ہمارے یہاں کیوں اتنی مہنگی ہے دنیا میں کیوں نہیں اور بعض ممالک میں تو وہاں پر امیر بھی ہیں سب کچھ ہے وہاں اگر مہنگی ہے تو انہوں نے جان بوجھ کے کر رکھی ہو تو اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اور مسئلے آتے ہیں بہرحال لیکن وہ بھی ان لوگوں پر اس کا نقصان ہوتا ہے جو وہاں کے مقامی نہیں ہیں جو وہاں جا کے رہ رہے ہیں جیسے سعودیہ ہے اور دبئی میں جو لوگ رہ رہے ہیں تو اگر ان کو بجلی گیس مہنگی ملتی ہے تو ان بیچاروں پر اثر پڑتا ہے لیکن جو ان کے مقامی لوگ ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہے ان کے لیے ابھی بھی وہ روپوں کے اندر سینکڑوں میں ہزاروں میں نہیں ہے اور ان کے لیے ہزاروں سینکڑوں کو مسئلہ نہیں ہے ان کے پاس تو لاکھوں کی آمدنی بھی ہے اور ورنہ مطلب اگر کسی کے پاس پاکستانی اگر 2000 ریال بجلی کے آ گئے تو وہ کہتا قیامت آ گئی وجہ کیا ہے کہ پہلے 200 آتے تھے اس کی تنخواہ وہی 3000 ریال 4000 ریال 5000 ریال لیکن جو اور لوگ ہیں ان کی تنخواہیں تو جو ہے وہ 50-50 ہزار ریال 1-1 لاکھ ریال ہیں تو ان کے اعتبار سے مہنگائی بالکل بھی نہیں ہاں مہنگائی ہوتی ہے ان لوگوں کے اعتبار سے جو وہاں جا کے بےچارے کام کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے اعتبار سے وہ بھی نچلا جو طبقہ ہے جہاں تک وہاں ڈاکٹر ہے یا اور دیگر جو ہے اس میں ان کی تنخواہیں ان کی بھی زیادہ ہوتی انہیں بھی زیادہ فکر نہیں ہوتی تو بہرحال یہاں اصل وہ مسئلہ بیان کرنا نہیں اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنتم اگر تمہیں کوئی اچھائی اور خیر پہنچتی ہے تسوہم تو انہیں بڑا برا لگتا ہے وہ ان تصبکم سیاح اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یفرحو بیا تو بغلے بجاتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا اچھا ہوا یفرحو بیا وہ ان تو اس کا علاج اللہ نے بتایا کہ وہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا اگر تم صبر کرو تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا ان اللہ بما یعملون محیط اللہ تعالیٰ بے شک عمل جاننے جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احاطہ کرنے والے ہیں یا جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اس کا احاطہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں یعنی پکڑ بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب ہوگی لیکن کم از کم ہم تو مخلص ہوں اگر ہم میں اخلاص نہیں ہوگا اور ہم جو ہے وہ اپنے دین سے بھی مخلص نہیں ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا آج ہمارے ہاں رمضان مبارک ہے لیکن ہم رمضان کس طریقے سے گزار رہے ہیں ہم خود جانتے ہیں سارا دن جو ہے وہ موبائل ہے ہمارے ہاتھوں میں یوٹیوب ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں فتنے ہیں صبح سے لے کے شام تک اللہ ماشاء اللہ ہم سب اس میں مبتلا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ابھی ایک ساتھی کلی مجھے بتا رہے تھے کہ بازاروں میں سجے ہوئے ہیں بازار اور وہاں پر جو ہے وہ جھولے لگے ہوئے ہیں اور لوگ بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں عبادت ہے عبادت مہینہ تو عبادت کا ہے کہ جتنی ہو سکے زیادہ عبادت کریں لیکن عبادت کے لیے کتنے لوگ ہیں اور کھیل کے لیے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجیے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم پر رحم فرمائے ہم یہ تو چاہتے ہیں تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے لیکن بھائی اکثریت کا جو حال ہے وہ یہ حال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے اور ہمارے بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کی بے حسی ہے اس پر ہمیں خطرہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے جو حالات ان کے ہیں خدا نہ کرے ہمارے وہ حالات نہ ہو جائیں اور اگر ہو گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا خود سوچ لیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب میں مبتلا نہ فرمائے اور اپنے فضل سے ہم سے ناراض نہ ہو اور ہم سے وہ کام لے جو اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم